مرشدنا و مولانا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ منقدہ کا یہ کلام میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، حضرت والا کے ہی بہت، یہ اشعار حضرت والا کے خود کے بہت ہی پسندیدہ اور درد بھرے اشعار ہیں۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے 6 ستمبر سن 1993 خانقاہ امدادیہ اشرفیہ یونین میں یہ اشعار حضرت والا نے لکھے۔
سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہما۔
یونین میں ایک طرف پہاڑ ہے، دوسری طرف سمندر ہے، بیچ میں حضرت والا وہاں رشو لے جاتے تھے اکثر، وہیں یہ شعر پڑھا ہے، سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دام، بجز آگ کے ایک سہارا ہے، یعنی آپ نظر تو نہیں آتے لیکن نشانیوں کو آپ کو دیکھ کے ہم آپ کی یاد میں آ کرتے ہیں۔
کیا بات، جزاک اللہ۔
سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔
اور یہ شعر ملاحظہ،
نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے۔
ذرا سمندر کی موجیں ہوتی ہیں نا، ایک کے بعد دوسری دوسری مستقل وہ جاری رہتی، تو فرمایا کہ جس طرح یہ موجیں غیر محدود معلوم ہو رہی ہیں، مسلسل ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، ان کی محبت کا غم بھی غیر محدود ہے، لیکن وہ غم ایسا نہیں جو کمر توڑ دیتا ہے، یہ وہ غم ہے جو زندگی بخشتا ہے. عجیب اور غم فرمایا کہ اللہ کی محبت غیر کی ذات غیر محدود، ان کی محبت بھی جو ان کے عاشق ہیں وہ بھی غیر محدود ہوتی ہے، وہ عکس پڑ جاتا ہے اللہ غیر محدودیت کا کچھ عکس پڑتا ہے، وہ بھی غیر محدود محبت رکھتی ہے.
کیا بات، سبحان اللہ، واہ واہ.
نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے.
ایک کشتی ایسی ہے جس کا کوئی ناخدا نہیں ہوتا، وہ جہاں چاہے ڈوب سکتی ہے، جو اس کو کوئی چلانے والا نہیں. تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی کچھ پریشانی آ جاتی ہے یا کچھ غم آ جاتے ہیں یا لوگوں کی سیزا پہنچ جاتی ہے، تو وہ ہماری کشتی ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی ناخدا نہ ہو، اس کو سنبھالنے والا بھی بن. یہ وہ بہت غم نہیں جو ہمیں ڈبو دے. حالانکہ موت کا کام تو ڈبونا ہے، مگر یہ موج غم ڈبو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا نا خدا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
سبحان اللہ. کوئی کشتی غم کا ہے نا خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے.
حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا یہ مقطع عرض ہے جو کہ حاصل نظم ہے، ملاحظہ فرمائیے.
یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ آپ کا جو ہمارا نہیں ہے.
ایک دفعہ حضرت والا رحمہ اللہ کی مجلس میں حضرت والا نے تقریباً 25 منٹ تک صرف یہ شعر سنا اور کبھی روتے رہے کبھی مسکراتے رہے.
یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے, نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کی محبت, انتہائی محبت کی علامت ہے یہ حب فی اللہ. حضرت کی زندگی اسی کی ترجمان تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے, چاہے کسی ملک کا ہو, کسی نسل کا ہو, کسی قوم کا ہو. جو کالا آتا تھا وہاں سے حضرت والا اس سے ایسی محبت فرماتی تھی, انتہائی محبت ہے یہ اللہ کی. اور دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ, اور وہ فرماتے بھی تھے کہ جو اگر خون کا رشتہ بھی اپنا نہیں ہے تو وہ ناشنا ہے, اور اگر کوئی غیر ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق کسی قسم کا رشتوں کا بھی نہیں, تجارت کا بھی نہیں, لیکن اللہ والا ہے تو وہ ہمارا ہے. اس لیے ہزارہ دعا فرمایا کرتے تھے اور اس کا ظہور بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت دعا فرماتے ہیں, یا اللہ جب تک میری نسل چلے کوئی آپ کا نافرمان اس میں پیدا نہ ہو, کیونکہ میں آپ کا فاسق دیکھنے کا میرے دل میں تحمل نہیں ہے. ماشاء اللہ دیکھو ساری اولاد کیسے سب اللہ والے, حضرت مولانا حضرت صاحب اور ان کے بیٹے پوتے لوا سے سب کے سب ماشاء اللہ حضرت دعا فرماتے رہتے تھے. اس کے اثرات کس درد سے دعا فرماتے تھے.
اللہ
برداشت جی بہت بہت آپ دیدہ ہو کے فرماتے کسی فاسق اپنی اولاد میں کسی فاسق دیکھنے کی مجھ میں برداشت نہیں. کیا چیز آپ بتائیے کہ کون ہوگا. میں نے یہ دعا خود حضرت نے مجھے بتایا, حضرت الغلبہ حال تھا, میں نے آج یوں دعا کی کہ اللہ جہاد ہو رہا ہوں اور اس میں میں بھی شریک ہوں اور میرا بیٹا بھی شریک ہو, اور میرے سامنے میرا بیٹا شہید ہو, اس کے بعد میں شہید ہوں. حضرت پیرانی صاحب نے جب سنائیے تو کہہ رہے ہیں آپ ہمیں آپ نے تو چھوڑ دیا, ہمارے لیے بھی دعا کر دی کہ ہم بھی شہید ہوئے. مگر بیٹے کو دیکھو, ایک ہی بیٹا ہے لیکن کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ یہ دعا مانگنا ہر ایک کے دل جگر کا جگر کا کام. ایسی محبت اللہ تعالیٰ کی حضرت تعالیٰ کی. بس
اثر بھائی اندر تشریف لے آئیے. اثر جون
ہے شاہین اقبال اثر جون پوری. کوئی بات نہیں, آپ کا آنند ہے.
اور خود صوفی غلام سرور صاحب تشریف لاتے تھے تو وہ فرماتے تھے تم بھی ترنم سے پڑھا کرو اور دیکھو پریکٹس کرو مٹکے میں منہ ڈال کے یہ چیزیں عادت کسبی نہیں ہیں وہ بھی ہیں اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری اور اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا تو پھر اچھی خواہش بھی ہوگی نہ پوری اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا تو پھر اچھی خواہش بھی ہوگی نہ پوری تو پھر اچھی خواہش بھی ہوگی نہ پوری اور بس اب عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو کچھ اب عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو بہت پڑھ چکے تم ہدایہ قدوری کچھ اب اس عشق حق کے مسائل بھی پڑھ لو بہت پڑھ چکے تم ہدایہ قدوری بہت پڑھ چکے تم ہدایہ قدوری اور وفادار ہو جا خدا کا تو پورا وفادار ہو جا خدا کا تو پورا اے شاہین اقبال اثر جون پوری وفادار ہو جا خدا کا تو پورا اے شاہین اقبال اثر جون پوری اے شاہین اقبال اثر جون پوری ایک جگہ اور بندے نے کہا ہے کہ بزم شعر و سخن میں ضروری ہوں میں بزم شعر و سخن میں ضروری ہوں میں شاہین اقبال اثر جون پوری ہوں میں بزم شعر و سخن میں ضروری ہوں میں شاہین اقبال اثر جون پوری ہوں میں میں نہ جاؤں تو مجھ سے بتاتے ہیں لوگ چیخ اٹھتی ہے محفل ادھوری ہوں میں مزہ ہے یہ حقیقت نہیں
ان کا تحت اللفظ جو ہے وہ بھی ترنم سے بھی اچھا ہے اصل چیز تو شعر ہے نہ کہ ترنم اور اتنی سادے الفاظ میں ایک اچھے یعنی تراکیب اور اس کے ساتھ قافیہ اور ردیف اور الفاظ میں کہنا شعر کا آسان ہے لیکن سادی زبان میں معنی رکھتے کے ساتھ وہ شعر کہنا یہ بہت مشکل کام ہے ادبی لحاظ سے کہنا سادہ شعر بہت مشکل ہے اور ماشاء اللہ سیدھے سادے اشعار ہوتے ہیں لیکن بہت اثر انگیز ہیں
حضرت والا کا فیض ہے
مولانا راؤ صاحب آئے ہوئے تھے جی یہ پیچھے ادھر ادھر پھر رہے تھے ہمت ہر ایک کی ہوتی نہیں تھی آگے بڑھنے تو ایک صاحب کہہ رہے کہ اثر صاحب پھر رہے میں نے کہا بڑے بڑے با اثر بھی اثر ہو رہے ہیں
شیر حضرت والا پڑھا کرتے تھے خاصان خدا خدا نباشد خاصان خدا خدا نباشد لیکن ز خدا جدا نباشد اس کا اردو ترجمہ بندے نے کیا جو خاصان حق ہیں جو خاصان حق ہیں خدا بھی نہیں ہیں جو خاصان حق ہیں خدا بھی نہیں ہیں مگر وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہیں، جو خاصان حق ہیں خدا بھی نہیں ہیں مگر وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہیں، مگر وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔ نہیں مہر ہیں مہر تاباں کی کرنیں، نہیں مہر ہیں مہر تاباں کی کرنیں مگر مہر سے وہ جدا بھی نہیں ہیں۔ سورج نہیں ہے، دھوپ، حضرت والا فرماتے تھے دھوپ سورج نہیں ہے لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے۔ نہیں مہر ہیں مہر تاباں کی کرنیں مگر مہر سے وہ جدا بھی نہیں ہیں۔ اور تعجب ہے منزل کی ہم کو طلب ہے، تعجب ہے منزل کی ہم کو طلب ہے مگر راہبر پر فدا بھی نہیں ہے۔ تعجب ہے منزل کی ہم کو طلب ہے مگر راہبر پر فدا بھی نہیں ہے، مگر راہبر پر فدا بھی نہیں ہے۔ اور حق یہ ہے، حق یہ ہے جو عاشق مولا کا گرویدہ نہیں، حق یہ ہے جو عاشق مولا کا گرویدہ نہیں راہ مولا کی مسافت میں وہ سنجیدہ نہیں۔ حق یہ ہے جو عاشق مولا کا گرویدہ نہیں راہ مولا کی مسافت میں وہ سنجیدہ نہیں، راہ مولا کی مسافت میں وہ سنجیدہ نہیں۔ حضرت اللہ فرماتے جس کو کباب سے محبت ہوگی اس کو کباب والے سے بھی محبت ہوگی، جس کو عام سے محبت ہے اس کو عام والے سے بھی محبت ہے، جس کو اللہ تعالی سے محبت ہے اس کو اللہ والوں سے بھی محبت یقینی۔ حق یہ ہے جو عاشق مولا کا گرویدہ نہیں راہ مولا کی مسافت میں وہ سنجیدہ نہیں۔ اور اہل طب پر منکشف ہیں جسم کی بیماریاں، اہل طب پر منکشف ہیں جسم کی بیماریاں اہل دل سے روح کے امراض پوشیدہ نہیں، اہل دل سے روح کے امراض پوشیدہ نہیں۔ اور چشم ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے، چشم ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں تو پوشیدہ نہیں۔ چشم ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں تو پوشیدہ نہیں۔ بعض دفعہ حضرت والا بعض کئی ہفتے گزر گئے اشعار نہیں سنے اور ہم سنانے کے لیے آتے بھی نہیں تھے، لیکن یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سالک اپنے کام کے لیے آ رہا ہے، سنانے کے لیے یا سننے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسا بندے نے عرض کیا کہ پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں، پھول ملفوظ کے، ایک صاحب نے ہی مجھ سے پوچھا خانقاہ میں کہ آج تم نے شعر نہیں سنائے، لیکن میں کیسے شعر سناؤں، جب حضرت والا کا حکم ہوگا تب سناؤں گا۔ تو پھر یہ اتقطا بندے نے عرض کیا کہ پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں، پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ اور جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق، جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں، جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق، جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں، جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں۔ اور جیسے ابا کو تو اصلاح کی حاجت ہی نہیں، جیسے ابا کو تو اصلاح کی حاجت ہی نہیں دعا کروانے وہ مننے کے لیے آتے ہیں۔ دعا کروانے وہ مننے کے لیے آتے ہیں۔ جس دن میں نے یہ شعر سنایا پہلی دفعہ، اس دن ہمارے ایک دوست وہ واقعی اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانے آئے تھے، کہنے کیسے تم نے سمجھ لیا، وہ ہاسو کی دری دبی دیم والا معاملہ ہو گیا، ہرسو کی دبی دیم۔ حضرت والے نے سنایا تھا کہ وہ قوال جو ہے وہ ایک آدمی وہ دری چرا کے لایا کہیں سے، تو قوالی میں جا کے بیٹھ گیا، وہ قوال پڑھ رہا ہے ہرسو کی دبی دیم، مجھے ہر طرف تمہارا جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہاسو کی دری دے، تو ہاسو کی دری کیوں چرا کے لے آیا، تو وہ اور اس کو پیسے دے رہا خاموش ہو جائے، تو وہ اور پڑھ رہا ہے کہ پیسے مل رہے ہیں تو اور پڑھے چلا جا رہا ہے، ہاسو کی سمجھ رہا ہے کہ ہاسو کی دری دے کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہرسو کی دبی دے۔ جب وہ خاموش نہیں ہوا تو اس نے دری نکال کے دے دی، یہ لے لے چپ ہو جا اب۔ تو اس زمانے میں اس طرح کئی حالات گزرتے تھے، بندے نے عرض کیا تھا کہ دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں، دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں پھر بھی ہونٹوں کو سیے بیٹھا ہوں، دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں پھر بھی ہونٹوں کو سیے بیٹھا ہوں، اور دیدے دل سے انہیں دیکھوں گا بند آنکھوں کو کیے بیٹھا ہوں، دیدے دل سے انہیں دیکھوں گا بند آنکھوں کو کیے بیٹھا ہوں۔ اور حاجی نثار صاحب فتحی نے بھی ایک شعر اس موضوع بہت اچھا کہا، کہتے ہیں کہ کریم مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، یہ حضرت والا کے سامنے سنایا تھا جو حضرت والا ان کے گھر پہ تشو لے گئے تھے کریم آباد کے قریب، میں بھی موجود تھا الحمدللہ، یہ 86-87 کی بات ہے، تو وہاں پہ انہوں نے حضرت والا کو سنایا تھا یہ شعر کہ کریم مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں، کریم مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ اور ہمارے ایک استاد شاعر کہتے ہیں کہ جگادی فکر ہست و بود مجھ میں، جگادی فکر ہست و بود مجھ میں، یقیناً ہے کوئی موجود مجھ میں، یقیناً ہے کوئی موجود مجھ میں، جگادی فکر ہست و بود مجھ میں، یقیناً ہے کوئی موجود مجھ میں۔ یہی بندے نے عرض کیا، چشم ظاہر سے میرا محبوب تو محجوب ہے، دل کی آنکھوں سے اگر دیکھوں تو پوشیدہ نہیں، اور زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں کب تلک، زلف پیچاں کے لیے غلطاؤں پیچاں کب تلک، پیچ و خم سے بچ کے چل تو راہ پیچیدہ نہیں، پیچ و خم سے بچ کے چل تو راہ پیچیدہ نہیں، پیچ و خم سے بچ کے چل تو راہ پیچیدہ نہیں، اور دیکھتے ہیں چشم باطن سے اسے اہل نظر، دیکھتے ہیں چشم باطن سے اسے اہل نظر، آنکھ نادیدہ ہے لیکن قلب نادیدہ نہیں، آنکھ نادیدہ ہے لیکن قلب نادیدہ نہیں، حق یہ ہے جو عاشق مولا کا گرویدہ نہیں، راہ مولا کی مسافت میں وہ سنجیدہ نہیں۔ اور ایک مطلب بندے نے عرض کیا تھا حضرت والا کے سامنے کہ میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے، میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے، مجھ کو تو اپنے پیر کا بس میر بنا دے، میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے، مجھ کو تو اپنے پیر کا بس میر بنا دے، میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے۔
سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، شیخ العرب العجم عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے جنوبی افریقہ کے 8ویں سفر کا یہ ملفوظات اور ارشادات کا مجموعہ ہے، آفتاب نسبت مع اللہ، اور اس کے مرتب اور جامع جسے آپ جانتے ہیں، الحمدللہ تشریف فرما ہے سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، مشفقی، مصلحی، مربی و محسنی، پیکر صدق و صفا، عشق و وفا، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و اطال اللہ بقاءہم۔ الحمدللہ آج اس تشریح سے اتنا نفع ہوا ہے، اشعار حضرت والا کے اشعار کی تشریح سب سے زیادہ معتبر اور مستند جو ہو سکتی تھی، اور حضرت والا ایک شعر کی جو تشریح فرماتے ہیں بڑے بڑے بیانوں سے زیادہ نفع معلوم ہوتا ہے، ایک سمندر محبت کا دل کے اندر معلوم ہوتا ہے، کیسی پیاری تشریح۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے، عافیت کاملہ کے ساتھ۔ 23 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 16 اکتوبر 1998 بروز جمعۃ المبارک بعد فجر مسجد زومیا ملاوی. مسجد زومیا ملاوی. کوئی تشریح میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ہی شعر یاد آ جاتا ہے معرف مثنوی میں جو حضرت نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے لیے فرمایا ہے اے حسام الدین توی درجان من اے تو ہمراز دل رنجان من. اس تشریح کے دوران مجھ کو بار بار یہ شعر یاد آتا رہا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت سے ہمارے گمان اقرب الی الیقین یہی ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے ہمراز ہمارے حضرت والا ہیں. الحمدللہ. مجاہدہ راہ سلوک اور اس کے انعامات. نحمده و نصلی علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اس وقت بہت مختصر بیان کروں گا کیونکہ کافی تھکن اور کمزوری ہے، لیکن وعدہ کر لیا تھا اس لیے جو حاضر ہیں ان کے لیے مختصر سا بیان کروں گا. اگرچہ لوگ کم ہیں لیکن میں کمی سے متاثر نہیں ہوں گا، کیونکہ ہمارے سلف مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد میں ایک بیان کیا. ایک بڑے میاں دیر سے آئے، وہ رونے لگے کہ آہ ہم نے تو وعظ سنا نہیں، تو ان کو دوبارہ پورا وعظ سنا دیا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کا ایک طالب بھی اللہ والا بن جائے، کسی کے ایک بچے پر محنت کی جائے اور وہ بچہ صحیح ہو جائے تو ابا خوش ہوگا یا نہیں؟ تو اگر اللہ کا ایک بندہ بھی بیٹھا ہو اور کہے کہ مجھے کوئی دین کی بات سناؤ تو سنا دینا چاہیے. کبھی تو میں نے ایک ایک گھنٹے تک ایک انسان پر محنت کی. ایک گھنٹے تک ایک ہی بندہ بیٹھا ہے اور اس نے کہا ہمیں اللہ کی محبت کی باتیں سناؤ. ہدایت کا مفہوم. رات میں نے جو اللہ والوں کی صحبت پر بیان کیا تھا تو دوسری آیت کی تفسیر نہیں ہو سکی، اب اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت الطریق دیتے ہیں. ہدایت کے دو مفہوم ہیں، اراءت الطریق یعنی ہم ان کو راستہ بھی دکھاتے ہیں، اور ایصال الی المطلوب یعنی اپنی ذات تک ان کو رسائی دیتے ہیں، اللہ والا بنا دیتے ہیں. سبل جمع ہے سبیل کی، تو اللہ تعالی کائنات کے ذرے ذرے سے اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لنہدینہم سبلنا کی دو تفسیر کی ہیں، اے سبل السیر الینا یعنی سیر الی اللہ بھی دیتے ہیں، اور نمبر دو وسبل الوصول الی جنابنا اور اپنی بارگاہ میں ان کو واصل باللہ بھی کرتے ہیں. اپنے تک پہنچنے کا راستہ بھی اللہ دکھاتا ہے، یعنی عالم منزل بھی کرتا ہے اور بالغ منزل بھی کرتا ہے. عالم منزل اور ہے اور بالغ منزل اور ہے. مدرسوں سے ہم عالم منزل بن کر نکلتے ہیں اور اللہ والوں کی صحبت میں رہیں تو بالغ منزل بھی ہو جائیں گے. صحبت شیخ اور مجاہدے کی ضرورت پر ایک مثال. میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے مجھے جونپور لے جا کر صحبت اہل اللہ کی ایک مثال سے سمجھایا تھا. جونپور یوپی میں ایک ضلع ہے جہاں روغن چمبیلی بنتا ہے جو پورے انڈیا میں مشہور ہے. تو حضرت نے بتایا کہ تل کو رگڑ کر اس کا موٹا پردہ چھڑا دیتے ہیں اور بالکل ہلکا سا غلاف رہنے دیتے ہیں کہ اس میں سے تیل نظر آتا ہے، اور سوئی چبو دو تو تیل نکل آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں چارپائی پر چادر بچھا کر اوپر مجاہدہ کروائی ہوئی، رگڑی رگڑائی تلی بچھائی گئی، اب تل پر گلاب کی پتیاں بچھائی گئیں، پھر تل بچھایا، پھر گلاب کی بتیاں بچھائی گئیں. اس طرح تین چار پرت کر کے تل کو گلاب کے پھول سے وابستہ کیا گیا، پھر اس کے بعد کولو میں یا مشین میں ڈال کر اس کا تیل نکالا گیا تو وہ گلاب کی خوشبو لیے ہوئے تھا. مسکین کا معنی. تیل پر ایک بات یاد آ گئی. بمبئی میں ہمارے ایک پیر بھائی ہیں حاجی اسماعیل تیل والے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے آج رات جس دعا کی شرح کی تھی وہ میں نے تین سال سے نہیں پڑھی. وہ دعا ہے اللہم احینی مسکینم و امتنی مسکینم واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. اے اللہ ہم کو مسکین زندہ رکھیے اور مسکینی میں موت دیجئے اور مسکینوں میں قیامت کے دن اٹھائیے۔ تو میرے پیر بھائی، نے کہا کہ میں یہ دعا 3 برس سے نہیں پڑھ رہا تھا، مگر اب پڑھوں گا، کیونکہ رات آپ کی جو تقریر بمبئی کے قاری ولی اللہ صاحب کی مسجد نور میں ہوئی، اس میں آپ نے کہا تھا کہ اس دعا میں مسکین کے معنی غریب اور تنگ دست اور مستحق زکات ہونے کے نہیں ہیں، بلکہ یہاں مسکین کی تعریف ہے، المسکین من المسکنہ والمسکنہ تو ہی غلبت التواضع علی وجہ الکمال، یعنی کمال درجے کی فنائیت پیدا ہو جائے، اپنے کو مٹا دے، اپنے کو کچھ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ تکبر سے بچنے کے لیے حکیم الامت کا ارشاد فرمودہ نسخہ، جب تک اللہ سے 2 جملے نہیں کہو گے سمجھو تکبر کی بیماری سے بچنا محال ہے۔ یہ جملے ہم کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائے ہیں کہ یا اللہ، میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال، کہ معلوم نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا، اور تکبر کا ضرر یہ ہے کہ متکبر کو جنت نہیں ملے گی، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اگرچہ ہر سال حج اور عمرہ کرے، روزانہ تہجد پڑھے۔ حدیث پاک ہے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہو تو جنت میں دخول تو درکنار، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تکبر ایسا ایٹم بم ہے کہ یہ ہماری تمام نیکیوں کو ہیروشیما شہر کی طرح تباہ کر دیتا ہے، لہذا اس مرض کے لیے ہمیں بم ڈسپوزل اسکواڈ یعنی اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے۔ جیسے جب دشمن بم رکھ دیتے ہیں تو بم ڈسپوزل اسکواڈ اس کو ناکارا کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت سے تکبر کا ایٹم بم ناکارا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو تکبر اتنا خطرناک مرض ہے، مگر یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اندر تکبر کی بیماری ہے؟ اچھے جوتے اور اچھے کپڑے پہننے سے تکبر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ مسکین ہوتے ہیں مگر نہایت متکبر ہوتے ہیں، اور بعض مالدار ہوتے ہیں مگر بچھے جاتے ہیں، ان میں تواضع ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ ہمارے اچھے جوتے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کی حقیقت سمجھ لو، تاکہ تم کو اچھے کپڑے یا اچھے جوتے پہننے پر تکبر کا وسوسہ بھی نہ آئے۔ تکبر کے 2 اجزاء، تکبر کی حقیقت 2 ہیں، 2 اجزاء سے تکبر کا ایٹم بم بنتا ہے، یہ 2 اجزاء اس کی ٹیکنالوجی ہے۔ آج تکبر کی ٹیکنالوجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سن لو۔ آج کل ٹیکنالوجی کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں بھی استعمال کر رہا ہوں۔ تو تکبر کا پہلا جز ہے بطر الحق، یعنی حق بات کو قبول نہ کرے، کہ میں نہیں مانتا مولویوں کی بات، تم لوگ اپنی طرف سے بناتے رہتے ہو۔ مولویوں کو چاہیے کہ یہ کہے کہ میں بناتا نہیں ہوں بتاتا ہوں۔ مولوی کو چاہیے کہ یہ کہے کہ میں بناتا نہیں ہوں بتاتا ہوں۔ ایک نقطہ اور بڑھاؤ کہ میں اللہ کے قانون کو بناتا نہیں ہوں بتاتا ہوں۔ بناتے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا کام ہے بتانا، بنانا کام ہے اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تکبر کا دوسرا جز ہے غمط الناس، یعنی پوری دنیا میں کسی ایک انسان کو بھی حقیر سمجھنا۔ جامع عرض کرتا ہے کہ ایک صاحب دیر سے آئے تو فرمایا کہ آپ اب آ رہے ہیں، جلدی آؤ جلدی آؤ، اور ان کو قریب بیٹھنے دو، اس لڑکے کو پیچھے کر دو۔ اسی پر ایک بات یاد آئی کہ سب بچوں کو صبح و شام کی جتنی دعائیں ہیں سب ان کو سکھاؤ، اور ان کے سر پر انگریزی بال نہ آنے دو، اور ابھی سے ٹخنا نہ چھپانے دو اگرچہ وہ نابالغ ہوں، کیونکہ نابالغ کی ذمہ داری بالغ پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بچے ہیں، بچے کی ذمہ داری چچا کے ذمہ ہے، ورنہ وہ بھی کچا رہے گا اور تم بھی، نہ بچہ پکا ہوگا نہ چچا پکا ہوگا، اس لیے بڑے اپنے چھوٹے بچوں کو ابھی سے اس کی مشق کرائیں۔ میں نے اپنے پوتے کو 3 سال کی عمر سے پاجامے سے ٹخنا نہیں چھپانے دیا۔ اللہ، بار بار کہنے سے مزاج بنتا ہے، پھر مجھ سے یہ برداشت بھی نہیں ہوتا، مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہ کرے مگر حکیمانہ طور پر سمجھائیں، یہ نہیں کہ ڈنڈا لگانا شروع کر دیا۔ حدیث پاک ہے، من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ جو شخص منکر کو دیکھے وہ پہلے ہاتھ سے مٹائے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں ارادہ کرے کہ جب طاقت ہوگی تو مٹائیں گے۔ فَبِقَلْبِهِ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ابھی میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، مٹانے کی طاقت نہیں ہے، جب مٹانے کی طاقت آ جائے گی تب مٹا دیں گے۔ یہاں تغیر منکر کا ارادہ مراد ہے، کیونکہ قلب ارادے کا محل اور مرکز ہوتا ہے، ارادہ قلب ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یریدون وجہ، جو اللہ کا ارادہ کرے وہی اصلی مرید ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیری مریدی کہاں ہے، اس کو یہ آیت سنا دو، یریدون جمع ہے، قیامت تک حالن اور استقبالن بے شمار مرید اس میں داخل ہیں، اور یریدونا کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کا ارادہ کرتا ہے وہی اللہ کو پاتا ہے، اور ساتھ ساتھ صحبت شیخ بھی ہو اور ذکر اللہ کا دوام بھی۔ صحبت شیخ کی ضرورت کا ثبوت، اور صحبت شیخ اس آیت سے ثابت ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کے درمیان بیٹھیے تاکہ انہیں صحبت شیخ کامل نصیب ہو، اور آپ اس کے لیے تکلیف اٹھائیے، اس لیے اللہ والوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جگہ جگہ جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، میں آپ کو جن کے پاس بھیج رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غیر نہیں ہیں، یہ میرے عاشقین ہیں۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو لذیذ فرما دیا کہ آپ کو ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دے رہا ہوں جو میرے عاشقین ہیں، اور عاشقوں میں مرنا جینا یہ مراد نبوت اور مراد ولایت ہے۔ تو مع الذین کون لوگ ہیں؟ یدعون ربہم، یہ اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں، بالغداۃ والعشی، یہ صبح شام ہم کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اپنے عاشقوں میں بھیج رہا ہوں، غیروں میں نہیں بھیج رہا ہوں، تاکہ ان کو آپ کے صبر کی برکت سے معیت رسول حاصل ہو، اور قیامت تک اولیاء اللہ کی معیت اور صحبت نصیب ہو۔ تو ذکر کا دوام بھی چاہیے، اگر ذکر نہیں کرو گے تو خالی صحبت کافی نہیں ہے، کیونکہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ چونکہ میگنیٹ کا خالق ہے تو بندے کو اللہ کی طرف کشش ہو جائے گی، کیونکہ جو میگنیٹ پیدا کر سکتا ہے خود اس کی ذات میں کتنا میگنیٹ ہوگا۔ تو اللہ کے نام میں مقناطیس ہے، جیسے جیسے اللہ کہتے جاؤ گے اللہ کی طرف کھینچتے چلے جاؤ گے۔ اللہ اللہ گو برو تا تخت عرش، یہ مولانا رومی ہیں، کہ اللہ اللہ کہو تاکہ عرش اعظم تک پہنچ جاؤ۔ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، اور یہ عجیب میگنیٹ ہے، اس میں مٹھاس بھی ہے، جو سارے عالم کی مٹھائی پیدا کرتا ہے اس کا نام ہے خالق لذات شیرنی کائنات۔ سبحان، جو سارے عالم کی مٹھائی پیدا کرتا ہے اس کا نام ہے خالق لذات شیرنی کائنات۔ سبحان جی، جو خالق لذات شیرنی کائنات۔ تو اللہ کا نام لینے میں دو فائدے ہوئے، مزہ بھی آیا اور کشش بھی ہوئی، یعنی آپ کا نفس اور آپ کا دل اللہ کی طرف کھینچتا چلا جائے گا، پھر آپ اور کسی کے نہیں ہو سکیں گے، پھر آپ اور کسی کے نہیں ہو سکیں گے، اور بزبان حال یہ شعر پڑھیں گے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر سلوک کے حسب ذیل تصوف کے مسائل ارشاد فرما دیے، کہ اگر تمہیں اللہ والا اور ولی اللہ بننا ہے، اب نبی تو آپ نہیں بن سکتے مگر ولی اللہ کے آخری مقام تک پہنچ سکتے ہو، اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچ سکتے ہو، جس کے آگے پھر نبوت ہے، اور اب نبوت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تمہیں اللہ والا بننا ہے تو تم شیخ کی صحبت میں رہو، اور اللہ کا بھی کچھ ذکر کرو، بالغداۃ والعشی صباحاً ومساءً، صبح و شام۔ مگر ایک شرط ہے، جو شرط بھی ہے اور جزا بھی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ میں تمہارے دل میں مراد ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ میں تمہارے دل میں مراد ہوں، تب تو صحبت شیخ بھی مفید ہوگی اور ذکر اللہ بھی قبول ہوگا، اور اگر تمہارے دل میں غیر اللہ ہے تو نہ صحبت شیخ مفید ہوگی اور نہ تمہارا ذکر مقبول ہوگا، لہذا تم اللہ کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اور تمہارا وصبر نفسک مع الذین بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور اس شرط کی جزا کیا ہے؟ جو شخص اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو اللہ اسے اخلاص عطا فرما دیتے ہیں، ان کے نام میں یہ خاصیت ہے، تو یہ جزا ہوگی یریدونا، جو ہے یہ شرط بھی ہے اور جزا بھی ہے، یریدونا جو ہے یہ شرط بھی ہے اور جزا بھی ہے، کہ اللہ کے نام کی برکت سے اور اللہ والوں کی صحبت کے صدقے میں غیر مرید اور غیر مخلص بھی مخلص ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ پارس پتھر سے جب لوہا ملتا ہے تو فوراً سونا بن جاتا ہے۔ ایک دن پارس پتھر سے لوہے نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا تو سونا بن جاؤں گا؟ تو اس نے کہا، آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے مل جاؤ اور پھر دیکھو، جب سونا بن جاؤ گے تو بلا دلیل سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان، تو جو کوئی کہے کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ والوں کے پاس رہنے سے ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے، تو دلیل مت پیش کرو، بس اللہ والوں کے پاس رہو، جب سونا بن جاؤ گے تو بلا دلیل سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ تو تجربہ یہی ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس رہتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کو اخلاص دے دیتا ہے، اپنی محبت دے دیتا ہے، وہ اللہ کے مرید ہو جاتے ہیں، لہذا یہ شرط بھی ہے جزا بھی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ تکبر کے دو جز ہیں۔ دوسرا جز یہ ہے کہ کسی ایک انسان کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ غمت الناس میں الف لام استغراق کا ہے، کافر کو بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے، اس کے کفر سے نفرت اور بغض رکھنا تو واجب، مگر اس کی ذات کو حقیر سمجھنا حرام ہے، کیونکہ وہ کافر کسی وقت بھی مسلمان ہو کر ولی اللہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھ کر کافرہ بھی ولی اللہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسی لیے کرسچن لڑکے کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ بھی اسی لیے حرام ہے کہ اس کرسچن میں یہ صلاحیت ہے کہ کلمہ پڑھ کر ولی اللہ ہو جائے، آج نہ صحیح تو کل صحیح، اور کرمنا بنی آدم، تو ہے ہی کہ اللہ نے انسان کو مکرم بنایا ہے، اس لیے اس کی کھوپڑی سے دوا بنانا جائز نہیں ہے۔ جب میں دواخانہ کر رہا تھا تو مرغی کی ایک گولی تھی، اس پر لکھا تھا کہ کھوپڑی کی ہڈی کا سفوف ملاؤ، تو میں نے اہل فتاوی سے پوچھا کہ کیا کافر کی کھوپڑی سے بھی سفوف بنانا جائز ہے یا نہیں، تو فرمایا کہ نہیں، کیونکہ کرمنا بنی آدم میں ایمان کی شرط نہیں ہے، ہر انسان مکرم ہے۔ سبحان، اور ایک بات اور بتاتا ہوں، کیا تم کسی ولی اللہ کی اولاد کے ساتھ بدفعلی کر سکتے ہو، ڈرتے ہو یا نہیں، اسے بری نظر سے دیکھ سکتے ہو کہ اس کا باپ بہت بڑا ولی اللہ ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بری نظر سے دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ کرسچن ہو کوئی بھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، حسین ہو یا حسینہ، یہ اولاد آدم ہے یا نہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو صدمہ و غم نہیں ہوگا کہ تم نے ہماری اولاد کے ساتھ کیوں بدفعلی کی، اور یہ متوقع الولایت بھی ہے، ہر انسان ولی اللہ ولی بن سکتا ہے۔ فرض کرو کہ کسی نے کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی، بعد میں وہ لڑکا بہت بڑا ولی اللہ بن گیا، بایزید بستامی جنید بغدادی سے زیادہ اونچا پہنچ گیا، تو وہ فاعل ساری زندگی خون کے آنسو روئے، پھر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی کہ آہ دیکھو یہ وہی لڑکا ہے جو آج ولی اللہ ہو کر سجدے میں رو رہا ہے، اللہ سے اس کی نسبت، اس کا قرب اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا غوث اور قطب العالم ہے، تو اس فاعل کو کتنا صدمہ و غم ہوگا کہ آہ میں نے اللہ کے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں پر یہ مضمون فٹ ہوا یا نہیں؟ اس لیے زنا اور بدفعلی دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور جب وہ ولی اللہ حج کر کے آئے گا تو سب ایئرپورٹ پر جائیں گے، مگر فاعل نہیں جا سکتا کیونکہ منہ کالا کر چکا ہے۔ اللہ تو تکبر کے دو اجزاء ہیں، نمبر ایک حق بات کو قبول نہ کرنا، نمبر دو دنیا میں کسی انسان کو حقیر سمجھنا۔ اور تکبر کا علاج حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو جملوں میں فرما دیا اور فرمایا کہ میرا بھی اس پر عمل ہے، میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ، اشرف علی ساری دنیا کے مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال، اور ساری دنیا کے جانوروں اور کافروں سے کمتر ہے فی المآل، کہ نہیں معلوم ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا، اگر کسی کا خاتمہ خراب ہو جائے تو جانور اس سے اچھے ہیں، کیونکہ جانور کا حساب نہیں ہوگا۔ جب اللہ قیامت کے دن ان جانوروں کو مٹی کر دے گا تو کافر یہ کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ تو تکبر کا یہ علاج بہت عمدہ ہے۔ تکبر سے بچنے کا دوسرا نسخہ اور دوسرا علاج، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا یہ شعر یاد کر لو، کبھی تکبر قریب نہ آئے گا، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ غلام اپنی قیمت کیا لگاتا ہے، قیمت تو اللہ میدان محشر میں لگائے گا۔ تو تکبر کے دو علاج ہو گئے، ایک تو حکیم الامت کے دو جملے کہہ دیا کرو کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور جانوروں سے اور کافروں سے کمتر ہوں فی المآل، کہ معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا، اور نمبر دو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بھی یاد کر لو، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ تکبر سے بچنے کا تیسرا نسخہ، نمبر تین اور ایک علاج، اس خادم حکیم الامت کا بھی سن لو۔ مولانا عبد الحمید صاحب مدرسہ آزاد ول کے محتمم ہیں، انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ کافی علماء مجھ سے رجوع ہو رہے ہیں اور بیعت ہو رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجھ میں بڑائی نہ آ جائے۔ میں نے جواب دیا کہ بڑائی کا علاج سن لو، جب علماء رجوع ہوں یا کوئی بھی نعمت ملے جس سے اندیشہ تکبر ہو تو فوراً کہا کرو کہ اے اللہ، آپ کا کرم اور آپ کا شکر ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ ہی کا شکر ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ شکر موجب قرب ہے اور تکبر موجب بعد ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے، شکر کرو گے تو تکبر سے خود بخود پاک ہو جاؤ گے۔ یہ دلیل منطقی ہے کہ شکر سبب قرب ہے اور تکبر سبب بعد ہے، تو سبب قرب اور سبب بعد ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ میاں کا شکریہ ادا کیا اور تکبر غائب ہوا، اس کا وجود تک نہیں رہے گا، کیونکہ شکر سبب قرب ہے اور تکبر سبب بعد ہے۔ اور اگر مزید نعمت کو بڑھانا ہے تو کہو کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، آپ کے بندے جو میری طرف رجوع کر رہے ہیں یہ آپ ہی کا کرم ہے، تو یہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تو یہ چورن کا کام کرتا ہے، کیونکہ جب شکر کرے گا تو اللہ زیادہ کھلائے گا، اور زیادہ جب کھلائے گا جب معدہ مضبوط رہے گا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ چورن کا کام کرتا ہے، کیونکہ جب شکر کرے گا تو اللہ زیادہ کھلائے گا، اور زیادہ جب کھلائے گا جب معدہ مضبوط رہے گا۔ لہذا چورن کی بجائے تم یہی پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کیسا چورن دیا، یہ تھانہ بھون کا چورن ہے، ماشاءاللہ۔ سو کر اٹھنے کی دعا اور اس کی عجیب تشریح۔ حکیم الامت کا ایک اور جملہ یاد آیا کہ جب صبح اٹھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھتے ہی حیات کا شکریہ ادا کر لو، کیونکہ سونا جو تھا مثل موت کے تھا. قیدی قید خانے میں سو رہا ہے، بادشاہ محل میں سو رہا ہے. قیدی کو قید خانے کا پتہ نہیں اور بادشاہ کو اپنی سلطنت کا علم نہیں. سبحان. شبز زندہ بے خبر زندانیاں، شبز دولت بے خبر سلطانیاں. تو اللہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دعا سکھا دی کہ کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ حیات بخشی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایسے ہی ہم قیامت کے دن اٹھیں گے. تو دیکھیے، یہ اسلام کا کمال ہے کہ ہمیں روز بروز میدان محشر کا مراقبہ اور وطن کی تیاری کی فکر دیتا ہے. سبحان سبحان. اور اس کی دعا سکھاتا ہے. دعا تو جملہ انشائیہ ہے، مگر اس میں خبر دے دی کہ قیامت آنے والی ہے. اس کے بعد ایک دعا حکیم الامت اور کیا کرتے تھے، وہ بھی آج سکھا رہا ہوں، اس کو بھی پڑھ لیا کرو. اللہم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا. اے اللہ، دن کا حصہ جو شروع ہو رہا ہے اس کو ہمارے لیے صالح بنا دے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو اور ہم صالح رہیں، ہمارے سب کام بن جائیں، اور دن کا درمیانی حصہ فلاح و کامیابی کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ آدمی درمیانی دن میں اہم کام کرتا ہے اور جب شام ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں تو دن بھر کے لیے بے فکر ہو جاتا ہوں. تو مجاہدے کی بات ہو رہی تھی کہ میرے شیخ نے مجھے جونپور میں دکھایا کہ رگڑی رگڑائی تلی ہے، اور اتنا رگڑا ہے کہ سب موٹے موٹے پردے ختم ہو گئے. تل کو خوب مجاہدہ کرا دیا، اب گلاب کے پھول سے یہ تلی خوشبودار ہو جائے گی. جو لوگ مجاہدہ نہیں کرتے وہ شیخ سے فیض کو جذب کرنے سے محروم رہتے ہیں. جیسے جب تل کو مجاہدہ کرایا، سب پردے رگڑ رگڑ کر اتار دیے، اور اتنا ہلکا پردہ رہ گیا کہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ تیل نظر آتا تھا. اب اگر اس کو گلاب کا تیل بنانا ہے تو گلاب کے پھول میں رکھتے ہیں، اگر چمبیلی کا تیل بنانا ہے تو چمبیلی کا پھول رکھتے ہیں. جیسا پھول ہوگا ویسا تیل نکلے گا. اگر نبی ہے تو اس کی صحبت سے صحابی بنیں گے، اگر صحابی ہے تو تابعی بنیں گے، اگر تابعی ہے تو تبع تابعی بنیں گے، اور اس کے بعد قیامت تک اولیاء اللہ بنیں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. روغن نفس اور اس کا فائدہ. تو میں نے اپنے بمبئی کے پیر بھائی حاجی اسماعیل صاحب سے کہا کہ تم تیل نکالتے ہو، تیل بناتے ہو، تو تم نفس کا تیل نکالنا بھی سیکھ لو. اس کا نام ہے روغن نفس. تو انہوں نے پوچھا کہ ہم تلی کا تیل اور سرسوں کا تیل نکالتے ہیں تو اس سے کھانا پکتا ہے، روغن نفس سے کیا بنے گا؟ میں نے کہا اس سے دل اللہ والا بنے گا. نفس کا تیل نکال دو اور دل اللہ والا بنا دو. نفس کی بری خواہش کو اللہ کے خوف کے کولو میں پیس کر ان کا تیل نکال دو تو اس روغن نفس سے ولی سازی ہوگی، اس سے اولیاء اللہ بنیں گے. جس کو لگا دو وہ اللہ والا بن جائے گا، مگر دل پیر سے لگانا پڑے گا. سبحان ماشاء. جی، ارشاد فرمایا کہ حاجی صاحب نے سوال کیا کہ روغن نفس سے کیا بنے گا، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس سے دل اللہ والا بنے گا. نفس کا تیل نکال دو اور دل اللہ والا بنا دو. نفس کی بری خواہش کو اللہ کے خوف کے کولو میں پیس کر ان کا تیل نکال دو تو اس روغن نفس سے ولی سازی ہوگی، اس سے اولیاء اللہ بنیں گے. جس کو لگا دو وہ اللہ والا بن جائے گا، مگر دل پیر سے لگانا پڑے گا. ماشاء اللہ.
جی جی، ایک دفعہ بیان تو کیا تھا، سوت دین بھی ذہن سے نکل گئے. پہلی جان، یعنی پہلی جان بنا دی، جان تو بے جان تھی پہلے، اللہ کی محبت آئی تو جان ہوگی، اور پھر جانے جان، اور جب اللہ تعالیٰ سے اور نسبت قوی ہو گئی تو وہ جان کی بھی جان ہو گئی، اور پھر اللہ کی محبوبیت عطا ہو گئی تو جانے جانا ہو گیا. درجات بیان کی پہلے جان جو ہے وہ بے جان ہے. اللہ کی محبت اگر نہ ہو تو کہاں ہے وہ جان, کہنے کی جان مردہ ہے. پہلے جان بن گئی, اس کے بعد پھر جب اور زیادہ نسبت مع اللہ اور زیادہ قوی ہوئی پھر وہ جان جان ہو گئی, یعنی جان میں بھی جان آ گئی. اور جو اس کے بعد جب آخر میں تو شروع سے ہوتا ہے پھر محبوبیت اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے. تو جانے جانا یعنی اس محبوب کی محبوب ہو گئی. بہت عرصے تک میرے سمجھ میں بھی یہ شعر نہیں آیا, ایک دفعہ خود ہی سمجھ میں آ گیا حضرت کی برکت سے. حضرت سے میں نے پوچھا نہیں, میرے تو بیان ہی فرماتی رہتی تھی, تو حضرت کی برکت سے خود بخود ہی سمجھ میں آ گیا. بہت عرصے تک, کئی سال تک میں سوچتا تھا کہ جان پھر جانے جہاں پھر جانے جانا کیا مانے. وقت ہو گیا بس. فیروز صاحب کو تو بہت دور جانا ہوگا. اللہ کا شکر ہے. ہاں بالکل, بندہ سامنے آ جاتا ہے. بس ماشاء اللہ.
آپ کے پاس جو حضرت کا مال ہے اور ایک ایک رقص جو آپ حضرت والا کا چھ مہینوں میں آپ نے ایسی ایسی باتیں حضرت والا کی فرمائی ہے جو نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی کیسے
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی میرے دوستوں کو بھی اللہ اپنا بنا لے.
حضرت میر صاحب دعوت برکات ہم کو الحمدللہ دیکھتا رہتا ہوں. یہ اصل میں مناسبت کی بات ہوتی ہے, جس کو جس سے مناسبت ہو. تو اسی ہفتے میں ایک دو مرتبہ, تو آج صبح جب لیٹا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ حضرت میر صاحب سے میں نے پوچھا یہ خلافت وغیرہ کی بات جو ہے حضرت, یہ بعضوں کو خلیفہ بناتے ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آتا ان میں, کیا اس بارے میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ تو حضرت میر صاحب نے فرمایا یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کے قلب میں اس وقت اتنا زبردست داعیہ پیدا ہوتا ہے, اگر یہ اس پر عمل نہ کرے تو ہلاک ہو جائے. تو اللہ تعالی کی طرف سے الہامی طور پر مامور ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے قریب سینے کے میں حضرت کے قریب ہوا تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, ویسے تو چھوٹی سی ہے, کہ حضرت یہاں کھجا رہے تھے تو میں بڑھ کے حضرت میر صاحب سے عرض کیا حضرت ذرا میں کر لوں اس کو. کہ نہیں نہیں تم عالم ہو, عالم ہو تم ایک طرف رہو. اب یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, اس مفہوم کے اعتبار سے بہت عظیم الشان معاملہ ہے یہ. اس میں حضرت کی طرف سے سب کے لیے سبق ہے, یعنی مشخص میں نہیں, نسبت جن کے ساتھ علماء ہونے کی نسبت لگ گئی ان کی تعظیم و توقیر, یہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضرت تھانوی نے یہاں تک فرمایا کہ عام اجتماعات میں علماء کے متعلق میں کبھی کوئی بات بیان نہیں کرتا ہوں, کہیں ان کی طرف سے دل کھٹا نہ ہو جائے عوام کا. یہ فرمایا تو پھر خیر میں ایک طرف ہٹ گیا، مگر ایک نور سا محسوس ہو رہا تھا حضرت نے قریب لے کے، اور مجھے وہ تھا ذہن میں وہ دور ہو گیا بالکل. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت. ہوا
تھا یہ جو جب کسی چیز کا دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائیہ پیدا ہو اس کے خلاف کرنے میں پھر اندیشہ نقصان کیا ہے، نقصان پہنچ جائے گا. اس لیے حضرت والا نے جو مفتی عبدالرؤف صاحب آئے تھے لوگ حضرت آخر میں حضرت بہت خلافت دی جلدی جلدی، تو مفتی صاحب تشریف لائے کہ حضرت آپ خلافت کیوں دیتے ہیں، آپ جو حضرت والا میرے دل میں آتا ہے. تو مفتی صاحب پاؤں پکڑ کے تھے حضرت، بس یہی سننا چاہ رہا تھا. حضرت سے ہی سنا سکے، ایسا قلب میں داعیہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کر نہیں سکتا. ایک صاحب نے کہا حضرت پھلپری سے کہ حضرت مجھے فلاں صاحب کو خلافت دے دیجئے، حضرت ناراض ہو گئے کہ خلافت میں اپنی طرف سے جاؤں. داعیہ پیدا ہوتا ہے.
کسی عالم نے مجھ سے یہ بات بتائی اور لگتے بھی ایسا حاضر کہ حضرت والا نے جتنوں کو خلافت دی ہے اگر وہ گناہوں میں اور غلط سلط چیزوں میں پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عیوب کو بالکل کھول دیتے ہیں سب کے اوپر. تو یہ حضرت والا کے سلسلے کی کوئی خاص بات یعنی اس میں آپ سے سننا چاہتا ہوں.
حضرت والا نے نہیں فرمایا تھا داڑھی واڑی صاف کرا دیا صاف کر کے گئی حضرت ان کو خلافت دی تھی، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت ان کی مفتی حسین نے خلافت سلم کر لی جائے گی. حضرت فرمایا خلافت تو خود ہی سلم ہوگی، جو راستے سے ہٹے گا اور سنت و شریعت کو چھوڑے گا اس کی خلافت سلم ہو جائے گی. حضرت صاحب نے فرمایا وہ بظاہر چاہے اس سے کچھ کام بھی ہو برکت نہیں ہوگی، اول تو کام ہی نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر یہ واقعی میں نے بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے راستے سے ہٹے تو بس تصویریں کھینچوا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں سب ختم ہو گیا، اور بظاہر تو وہ اپنے نام کے آگے لکھتے مجاز بحری کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو جو حضرت والا کی جو فہرست ہے اس کے آخر میں بھی یہ نوٹ لگا ہوا تھا، بلکہ حضرت کے دستی مبارک کے ہی نام سے لکھوایا تھا. میں اس کو لکھوا کے کہا تھا میرا نام نیچے خود ہی اس کو املا کرایا تھا اور نیچے میرے ساتھ کر دس بازل ہو گئے تھے. حضرت مولانا امرار صاحب سے حضرتی نے عرض کیا کہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب پر جذب کی کیفیت ہے، بعض لوگوں کو ایسوں کو خلافت دے دیتے ہیں کہ جو اس کے اہل نہیں معلوم ہوتے. تو حضرت مولانا نے فرمایا حضرت حضوری نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو خلافت دے دیں یا تو وہ اہل ہو جائے اور اگر وہ نہیں ہوگا اس کا پردہ فاش ہو جائے. اس وقت کی سلسلے کی برکت ہے اس میں ایسا شخص جو کہ ولی نہیں ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. وہ ایسے ہی ہے کہ چلے سے واپس کر دیے. حضرت صاحب نے ایک صاحب کے بارے میں فرمایا تو حضرت کچھ حالات ایسے ہو گئے حضرت ہاں بھائی چلے سے واپس کر دیے اللہ یہ کہ پھر سے تائب ہو توبہ کرے. بہت سکی حضرت خلافت سلف کی عزیز سے عزت کے بانجے مولانا ظفر احمد صاحب نے کس کس بات پہ کی کہ میں چھوٹا بچہ تھا اس کو حضرت نے ذہن نہیں گیا تو اس کو اس میں لے آئے ٹرین سے. حضرت نے پوچھا اس کا ٹکٹ لیا تو اس کی عمر سے 14 سال ہو گئی 15 سال جوان میں. تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت یہ 14 سال کا لگتا نہیں. اچھا حضرت نے 14 سال کا لگتا نہیں ہے تو آپ کو یہ کیسی ضرورت ہے اس پہ کر دیا خلافت سلف کر دیا. لیکن وہ بات اپنی جگہ الگ ہے لیکن جب انتقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ مولانا ظفر احمد عثمانی میری نماز جنازہ پڑھائی وہ تو غلطی کے اوپر کیا ہوتا. انہوں نے صاحب نسبت خواب میں حاجی صاحب کو دیکھا. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے عالم تھے یہ راؤ سنن انہوں نے لکھی. مفتی جمیل صاحب نے فرمایا کہ 1400 برس میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس کو کہ احادیث حضرت امام ابو حنیفہ کے مسائل کو احادیث سے ثابت کیا. تو حاجی صاحب خواب میں دیکھا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب نسبت بنا دے. تو حاجی صاحب نے فرمایا صاحب نسبت تو تم ہو لیکن اصلاح تمہارے ماموں کے ذریعے سے. اس سے معلوم ہوا کہ نسبت عطا ہو جاتی ہے اسی لیے اللہ اور لیکن پوری اصلاح نہیں ہوتی یعنی یہ بھی ان کے رہ کی پوری اصلاح نہیں ہوئی تو نسبت عطا ہو جائے گی پھر بعد میں اس کو غالب آ جاتی ہے نسبت. صاحب نسبت تو تم ہو لیکن اصلاح کراؤ تمہارے ماؤں سے. شان تھی ہمارے بزرگوں کی اس کے دلوں میں بھی کچھ وہ بھی اپنے سمجھ سے غلطی ہوئی اس کا ذرہ برابر بھی نہیں احساس نہیں ہوا. حضرت والا سے فرما دیا حضرت پور پوری نے مجھے خلافت نہیں دی لیکن میرے دل میں ایسی محبت ہے حضرت کی کہ میں اس ادا پہ حضرت کی اور فدا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں تھا جس کی خلافت دی کی فرائیت تھی. حضرت نے یہ فرمایا تھا حضرت فرمایا کہ حضرت سے خود ہمارے حضرت نے عرض کیا کہ حضرت مجھے صرف آپ سے مناسبت ہے اور آپ کے بعد کے علاوہ مجھے دنیا میں کسی شیخ سے مناسبت ہوتی نہیں تھی تو آپ کے بعد میں سوچتا ہوں کس سے تعلق قائم کروں اپنی اصلاح کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد تمہیں کسی سے تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنا اعتماد اتنی بڑی بات ہے اجل خلفاء میں تھے حضرت پوری رحمت اللہ ان کا ایسا اس دن 18 سال کی عمر میں یہ فرما رہے تھے کہ وہ یہ صاحب نسبت ہے. اس کو کیا سمجھتے ہیں 18 سال کی عمر تھی حضرت کی. حضرت سارا اپنا مال جو آتا تھا ان کے پاس جمع ہمارے حضرت کے پاس جمع کرانا شروع کر دیا حاصلین کو جلد ہوگی. تو کسی سے کہلوایا انہوں نے کہ آپ یہ جو ان کے پاس جمع کرا رہے ہیں نوجوان ہیں اور یہ کہیں حرز نعوذ باللہ نہ کر لیں. حضرت پور پہ غصہ ہو گئے. تم کیا کیا سمجھتی ہو اس کو، وہ صاحب نسبت ہے، اس کے لیے ایک کروڑ اور ایک پائی برابر ہے، اور جاؤ دو نفل پڑھ کے توبہ کرو، سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے. شیخ سمجھتا ہے ایک بہت اور عالم کی عزت والا نے خلافت سن کی تھانوی رحمۃ اللہ نے ماتو ضابطہ تھا جس کے جب اپنی زندگی میں فرمائی دیا تھا کہ سب کر فرما لیتے تھے، بعد میں یہی بات لکھی کہ جو راستے سے ہٹے گا اسی خلافت بہت سن ہو جائے گی اشرف السبا نے. تو ایک عالم بہت بڑے نام نہیں لیتا ہوں اور بہت اللہ والے عالم سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت مجھے جو آپ ان تحریکات کی آپ مخالفت کر رہے ہیں یہ مجھے تو اس میں کوئی بات شرعی اشکال معلوم نہیں ہوتا، تو خلافت دے دیجیے. اچھا اگر آپ کو اشکال نہیں لگتا تو بہت اچھا ہے، آپ کا وہ ہے اس میں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا کہ یہی حق ہے آپ اس کو سمجھیں، لیکن میرے مسلک کے خلاف ہے، اب آپ کے خلاف سب خلاف اب آپ خلاف سب کر لیا. پھر وہ عالم سے بہت بڑے، پھر جب گیا اور جب جا کے دیکھا کہ وہاں بندے ماترم گایا جا رہا ہے اور اس میں بہت سے مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بندے ماترم کے معنی ہم اس زمین کی پوجا کرتے ہیں اور لڑکیاں گا رہی ہیں، پھر جب یہ چیزیں پھر واپس آئے، پھر آ کے واقعی حضرت مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بہت ہی آپ کا جو ارشاد تھا بالکل صحیح تھا، مجھ سے غلطی ہوئی. حضرت فرمایا کہ خاموش ہو گئے حضرت، ٹھیک ہے. پھر بہت سے لوگوں نے سفارش کی کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں اور یہ ان کو آپ اجازت دے دیجیے دوبارہ سے. حضرت فرمایا کہ اجازت تو میں دے سکتا ہوں مگر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں مؤذن جاتا تھا محلے محلے چھوٹے سے گاؤں ہوتے تھے اور وہاں سے وہ خوراک اپنی لے کے آتے تھے اور طلبا کے لیے اس کے لیے محلے والوں نے طے کر رکھا تھا ہم دیا کریں گے، یہ در در جائیں اور کہیں کہ مؤذن آیا ہے اس کو کھانا دے دو. اور یہ فرمائیں مگر مولانا یہ کر نہیں سکتے، واپس نہیں، اتنا نفس مٹانا بہت مشکل کام. مگر بات ہوئی تھی کہ خلافت سل ہوئی لیکن جو تعلق جو ہے وہ اصلاحی تعلق رکھیں سب کچھ کریں اس میں وہ اس طرح رہے گا، وہ تو ایک منصب ہے اس کا اہل نہیں پایا. یہ مطلب تھوڑی کہ مریضی سے خارج ہو گیا آپ کوئی نالائق ہوگا تو بھاگ جائے گا. اچھا بھائی بہت دیر ہو گئی انشاء اللہ. اچھا اب آپ حضرات سب جلدی جلدی زینے سے پیچھے تشریف لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلافت اس کو حضرت فرمایا کہ اس کو معمولی چیز اولیاء اللہ کو دی جاتی ہے، اس کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم تو اس کے اہل نہیں ہیں لیکن آپ نے نعمت فرمائی ہے اس کو باقی بھی رکھیے اور ترقی بھی عطا فرمائی ہے اور اپنے اولیاء کے ساتھ ہمارا حشر فرمائی. اس کو معمولی چیز نہ سمجھو. ایک شخص کو حضرت خلافت دی, اس کو ایک تواضع کا حال غالب تھا, نیا نیا تھا ہمارے عزت والا نے. اس کے بعد وہ اس کا حضرت سے میں اس کا اہل نہیں ہوں, یہ آپ خلافت واپس لے لیجیے. اب حضرت والا نے اس کو کہلا ہوئی پر چل رہی خلافت واپس لے لی. پھر بہت عرصے کے بعد جب وہ ہوا پھر دوبارہ دے دی خلافت, لیکن کئی سال ہر سال ان کو دیکھا بھی کیے, ان کے رویے میں کیا تجویز نہیں ہے. وہ اسی طرح مخلص آدمی تھے. یہاں یہ بھی اس وقت فرمایا تھا کہ تم نے اس کو معمولی چیز خیال کیا, یہ تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں, اور تم نے اس نعمت کی ناقدری کی. میں خود کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کوئی خلافت کوئی دیتا شیخ, اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. معمولی چیز نہیں ہے خلافت کا سب سے اللہ بچائے, اللہ محفوظ ہونا. حضرت اولیاء اللہ کو اسی کے ذریعے سے ہوئے. جو بھی ولی ہوئے پچھلے شیخ نے اس کو خلافت دی, پھر اس نے اس کو خلافت دی. یہ اولیاء اللہ کا شعار ہے. یہ اس نعمت کا شکر کرنا ہے. اب جو کو اس کا اہل نہ سمجھے, لیکن یہ نہیں کہ ناشکری کر کے کرے. میں تو اس ناشکری ہو گئی کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں, اب یہ اپنے واپس کر دیجیے. آج تو بہت ہی دیر ہو گئی. چلتا ہے جب انتقال ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے. میری والدہ کا انتقال ہوا, پہلے کوئی وہ نہیں تھا, پھر بات ہوتا کہ وہ ہر بات کا خیال, ارے کھانا تو انہیں کھایا کہ نہیں کھایا, یہ پھر میرے کپڑے کیوں, یہ جوتا پھٹ گیا اس کو دوسرا جوتا کیوں نہیں لیتا. پھر خیال یاد ہوتا ہے کس قدر ماں باپ کو احساس ہوتا ہے.